بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر.
اس ہفتے کا پروگرام ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہے جس کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. اس موضوع کا نام یمن ہے. سید حسن نصر اللہ کے مطابق یمن عاشی کربلا ہے. اسی مناسبت سے میں نے حزب اللہ لبنان کے معاون دبیر اور نائب سیکرٹری جنرل جناب شیخ نعیم قاسم سے بیروت میں ایک انٹرویو کیا ہے. انتخابات میں حزب اللہ کی کامیابی کے بعد یہ انٹرویو کیا گیا ہے. میں نے ان سے صرف ایک ہی بات پوچھی, ایک ہی سوال پوچھا ہے, اور وہ یہ تھا کہ یمن کے بارے میں جس کسی نے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور تاکید کرتے ہوئے بات کی ہے, یمن کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے, وہ سید حسن نصر اللہ ہیں. میرا ان سے یہی ایک سوال تھا کہ سید حسن نصر اللہ کی جانب سے یمن کے مسئلے پر اتنی زیادہ تاکید کیوں کی جا رہی ہے, وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں یمن کا دفاع کر رہا ہوں, میں یمن کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہوں, کاش میں ایک فوجی ہوتا اور وہاں کسی محاذ پر جنگ کرتا. لہٰذا یمن کی آج کیا اہمیت ہے اور یمن میں سیاسی و جغرافیائی صف بندیاں کیوں ہو گئی ہیں, اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. نیز ایران میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یمن کے مسئلے کی اہمیت اور عالم اسلام کے مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہوں. اس سے پہلے کہ ہم انٹرویو شروع کریں, ایک مختصر مقدمہ پیش خدمت ہے جس میں جناب شیخ نعیم قاسم کا تعارف کرایا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے. شیخ نعیم قاسم لبنان میں سن 1953 میں پیدا ہوئے, یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ کر رکھی ہے اور فرانسیسی زبان پر عبور رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی حوزوی اور فقہی تعلیم کو یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران ہی مکمل کر لیا تھا. وہ لبنان کے سیاسی میدان میں شیعہ آبادی کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہیں. وہ معاشرتی اور ثقافتی امور میں بھی بہت متحرک ہیں. وہ امام موسیٰ صدر کی ہمراہ العمل جماعت اور حزب اللہ بنانے میں پیش پیش تھے. وہ 1991 سے اب تک مسلسل 5 مرتبہ حزب اللہ کے نائب سیکرٹری جنرل منتخب ہو چکے ہیں. شیخ نعیم قاسم نے دستیوں کتابیں مختلف موضوعات پر تصنیف کی ہیں, جن میں معاشرتی حقوق, اسلامی معاشروں میں عورت کا مقام, طلبہ اور اساتذہ کے حقوق, اسلامی معاشرتی حقوق کی اہمیت قابل ذکر موضوعات ہیں. ان کی مشہور ہونے والی کتب میں سے ایک کتاب حزب اللہ لبنان ہے, جس میں انہوں نے تاریخ کے آئینے میں حزب اللہ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے. یہ کتاب 2002 میں لکھی گئی تھی اور اب تک اس کتاب کا فارسی, انگریزی, فرانسیسی, ترکی, اردو اور انڈونیشی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ کتاب عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک کتاب بنام رہبر احیا گر حضرت آیت اللہ خامنائی کے سیاسی کردار پر لکھی ہے. حزب اللہ لبنان کے نائب سیکرٹری جنرل علاقے میں تحریک مقاومت کی واشکاف حفاظ میں حمایت کرنے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں. وہ صہیونی حکومت اسرائیل کے خطے میں ہر طرح کے جرم کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. نیز شام میں تکفیری تحریک کا مقابلہ کرنے میں حزب اللہ کی مداخلت کو بیان کرنے سے بھی بالکل نہیں ڈرتے. شیخ نعیم قاسم ایک ایسی سیاست داں ہیں جو سعودی حکومت کے مخالف ہونے اور یمن کی حمایت کرنے کی بنا پر امریکہ کی طرف سے بلیک لسٹ قرار دیے جا چکے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیلی ممنون.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. میرا پہلا سوال اور وہ موضوع جس کے بارے میں چاہتا تھا کہ اسے کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے, وہ یمن کا مسئلہ ہے. اور سید نصر اللہ کی یمن کے بارے میں بہت زیادہ تاکید اور حمایت ہمیں نظر آتی ہے, خاص طور پر گزشتہ 2 سالوں میں. نیز حزب اللہ و مقاومت کا کردار یمن کے مسئلے میں ایسی سیاسی اور عملی حمایت جس کے حوالے سے دوسرے لوگ توجہ نہیں کر رہے, بہت کم توجہ کر رہے ہیں. لہٰذا میرا پہلا سوال یمن کے متعلق ہے, اور وہ یہ کہ آپ کی نظر میں سید نصر اللہ کیوں اس مسئلے کے بارے میں اتنے زیادہ حساس ہیں اور اس پر تاکید کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع اليمن.
یمن کا مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یمن کا مسئلہ ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے. اس پیچیدگی کی وجہ یہ ہے کہ سعودیہ عرب کوشش کر رہا ہے کہ بعض عربی و مسلمان ممالک کو یمن پر حملہ کے جرم میں اپنے ساتھ شامل کرے. یمن پر اس حملے اور بربریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور بعض جو عربی ممالک و دیگر سعودی عرب کی حمایت کر رہے ہیں. یمن پر حملہ کرنے میں سعودی عرب کا مقصد اس ملک کی سیاست پر اپنا مکمل قبضہ جمانا تھا تاکہ یمن کے ذریعے سے خطے میں سعودی مفادات کی حفاظت کی جا سکے. بہرحال یمنی عوام نے یہ مقصد پورا ہونے نہیں دیا, اسے قبول نہیں کیا, بلکہ اپنے استقلال اور آزادی کے راستے پر ثابت قدمی دکھائی. یمنی عوام اس بات پر تاکید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی نظام مستحکم ہو اور سیاسی لوگ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں. سعودی عرب کے حملے اور ان پر امریکی حمایت باعث بنی ہے کہ یمنی عوام اپنی اس جائز خواہش پر عمل نہ کر سکیں. اس جنگ نے یمنی عوام سے ان کے اپنے لیے فیصلے کرنے کی آزادی کو چھین لیا ہے. حزب اللہ کا یقین اس بات پر ہے کہ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا ناجائز حملہ اصل میں ایک مظلوم اور صلح پسند قوم پر حملہ ہے. اس جنگ پر سعودی عرب کی جانب سے دلائل بالکل بے بنیاد اور غیر قابل قبول اور غیر عقلانی ہے, اس لیے کہ کسی بھی ملک کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی بہانے کے ساتھ دوسرے ملک پر لشکر کشی کرے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کی خاطر اسے ہدایات دے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ سعودیوں نے کافی کوشش کی کہ مسلمان و عربی ممالک کو جنگ یمن میں اپنے ساتھ ملا لیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جمہوریت اور حقوق بشر کا راگ الاپنے والے بڑے ممالک بھی مظلوم یمنی عوام پر سعودی امریکی عسکری حملے کے خلاف ذرہ برابر بھی مذمت نہیں کرتے. ہم حزب اللہ کی جانب سے یہ سمجھتے ہیں کہ یمنی عوام ایک مظلوم قوم ہے اور ان پر حملہ ایک بہرحمانہ اقدام شمار کیا جانا چاہیے. اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یمن پر حملہ کرنے والے کسی فوج سے نہیں لڑ رہے, حتیٰ یمنی مقاومتی گروہوں کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر رہے, بلکہ میرے مطابق وہ یمنی عورتوں اور بچوں پر بم گرا رہے ہیں اور انہیں خون میں نہلا رہے ہیں. حملہ آور ہر روز شہری آبادیوں, اسکولوں اور ہسپتالوں کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ عوامی ضروری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یمنی فوج کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی. لہذا جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے وہ واضح طور پر سعودی و امریکی حملہ آوروں کی جنگی جرائم ہے. اس یک طرفہ عسکری حملے کو فوجوں کے درمیان جنگ یا کسی سیاسی میدان میں لڑائی بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ہم نے حزب اللہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت یمن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے رہیں گے, اس لیے کہ دنیا بھر میں مظلوم یمنی عوام کے لیے سوائے ایران اور حزب اللہ کے کوئی مددگار نہیں پایا جاتا. حملہ آوروں کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھتی ہوئی سنائی نہیں دے رہی جس میں یمن کی آزادی اور یمنی عوامی حقوق کو جائز شمار کیا جائے اور سعودی جرائم کی مذمت کی جا رہی ہو. یمن میں اب صورتحال ایسی ہے کہ امریکی نگرانی میں چلنے والا ادارہ اقوام متحدہ نے بھی مجبور ہو کر یمن میں پھیلنے والی وبائی بیماری, غذائی قلت اور لاکھوں بھوکوں کی موجودگی کا اعلان کر دیا ہے. نیز اس نے حملہ آوروں کی جانب سے نہتے یمنی شہریوں پر ہونے والے جرائم کو بھی قبول کیا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حملوں کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ان حالات میں ضروری تھا کہ حزب اللہ فریاد بلند کرتی اور دنیا کو متوجہ کرنے کی خاطر تاکید کرتی کہ ایک بڑی تباہی ہونے والی ہے. حقیقت یہ ہے کہ لبنان میں صہیونی دشمن کے خلاف جہاد کرنے میں حزب اللہ ہمیشہ سے تنہا رہی ہے اور سوائے ایران و شام کے کبھی بھی خطے میں سے کسی ملک یا بین الاقوامی سطح پر کسی ملک نے یا حتیٰ کسی بین الاقوامی تنظیم نے حزب اللہ کی حمایت نہیں کی. لہذا ہم یقین رکھتے ہیں کہ یمنی عوام مظلوم ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تاکہ وہ تنہائی کا احساس نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کی آواز کو سنا جاتا ہے، اس کی رائے اور فیصلوں کو دنیا بھر میں پذیرائی اور اہمیت حاصل ہے۔
في موضوع اليمن تعبر اسرائيل عن سعادتها لما يجري من عدوان سعودي امريكي على اليمن وعن تضامنها مع السعودية وتتحدث ويتحدث مسؤولوها عن لزوم إقامة شراكة استراتيجية مع السعودية ومع دول الاعتدال العربي لمنع التهديد الآتي من اليمن، لأنه في ناس بيطلعوا لليمن بعيون ومن زوايا مختلفة، بس في عين إسرائيلية بتقول اليمن إذا استقل، اليمن إذا أصبح سيدا حرا مستقلا خاضعا لإرادة شعبه اليمني، فاليمن حكما مقاوم، اليمن حكما جزء من محور المقاومة، اليمن حكما تهديد استراتيجي لإسرائيل. والحرب على اليمن اليوم هي أكبر خدمة تقدمها السعودية لإسرائيل، والإسرائيليين مبسوطين وبلاش. الموقع الاستراتيجي لليمن على باب المندب على البحر الأحمر، كل هذا بيقرأ باستراتيجيات المنطقة والعسكر والاقتصاد والأمن والسياسة يفهم هذا
الأمر. اس مسئلے کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ حزب اللہ ایک دفاعی اور جہادی تنظیم ہے اور اس نے بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے بہت بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے متعدد بار تاکید کی ہے کہ حزب اللہ تمام حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوگی۔ میں بھی واضح طور پر کہوں گا کہ یمن پر ناجائز عسکری حملہ، پہلے دن ہی سے سید حسن نصر اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ حزب اللہ اس حملے اور ایسے حملوں کے خلاف ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یمن کا مسئلہ ایک سیاسی یا جغرافیائی مسئلہ نہیں، بلکہ سعودی عرب اور امریکیوں کی جانب سے یمنی عوام پر تسلط قائم کرنے کا بہانہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اس بارے میں کئی ایک تقاریر کی ہیں اور اپنی حالیہ گفتگو میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ کاش وہ ایک سپاہی ہوتے اور یمن میں حملہ آوروں کے خلاف مجاہدین کے شانہ بشانہ جنگ لڑتے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے اس بیان کے ساتھ اصل میں یمنی مسئلے کی گہرائی اور اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یمنی عوام ایک مجاہد قوم ہے جنہوں نے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کیا ہے اور بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس لڑائی میں بالآخر یمنی قوم سرخرو ہو کر رہے گی۔ سعودی امریکی حملہ آور کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کی طرف سے اس ظالمانہ حملے کے جاری رہنے کی صورت میں جنگ طویل ہو جائے گی اور مظالم بڑھ جائیں گے۔ حزب اللہ یمن میں جاری دفاع کی سیاسی و اخلاقی حمایت کر رہا ہے، لیکن عملی حمایت کے بارے میں واضح کروں گا کہ یمنی عوام کو اس حمایت کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سارے یمنی بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، وہ ہر جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، لہٰذا انہیں کسی بیرونی طاقت کی عسکری مدد نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حزب اللہ نے یمن میں اپنی عسکری یا غیر عسکری موجودگی پر بات نہیں کی۔ یمنی قوم کو ابھی تک بیرونی عسکری امداد کی احتیاج اور ضرورت نہیں، بلکہ انہیں سیاسی اور اخلاقی حمایت اور مدد کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حزب اللہ نے واضح طور پر یمنی قوم کی حمایت کا اعلان کیا تو سعودی اعلی حکام پاگل ہو گئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ حزب اللہ کی آواز ہر جگہ سنی جاتی ہے۔ ہم اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ یمنی قوم حق رکھتی ہے کہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس مظلوم قوم کی حمایت کے لیے ہر کسی کو اپنی صدا بلند کرنی چاہیے۔ لہذا جب حزب اللہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز بلند ہوتی ہے اور دوسرے بھی یمن کی حمایت میں بولیں گے تو حملہ آوروں کو تنہائی کا احساس ہوگا۔ سعودی عرب والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی تک وہ یمن میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، اسی بنا پر اگر اب یمنی قوم کی حمایت میں آواز بلند ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کے حل کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا جا سکے۔
خطوہ علی طریق الانتصار للشعب اليمني ان شاء الله
تعالی۔ ایران میں بعض ماہرین جن کے ساتھ میں نے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یمنیوں کا انداز جنگ حزب اللہ کے ساتھ بہت مشابہ ہے. ایک طرح سے حزب اللہ کا ہی تسلسل ہے، وہی جہاد اور دفاع کا جذبہ نظر آتا ہے. 2006 سے ہم حزب اللہ ہی جوانوں میں جو جذبہ دیکھ رہے ہیں اور لڑائی کا جو انداز دیکھ رہے ہیں، یا وہ جنگ جس کی سالگرہ ابھی کچھ ماہ پہلے منائی گئی ہے، یمن بھی وہی انداز اپنائے ہوئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
بالتأكيد يوجد
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یمنی قوم بالخصوص تحریک انصار اللہ کے انداز دفاع و جہاد اور صہیونیت کے خلاف حزب اللہ کے انداز دفاع و جہاد میں بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں. یہ مشابہتیں کیا ہیں؟ پہلی مشابہت ایمان کی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہر صورت قیام کرنا چاہیے اور اپنی مقبوضہ زمین کو واپس لینا چاہیے. یہ اتفاق ہے کہ وہ بھی یمن میں یہی ایمان رکھتے ہیں.
تجاه هذا العدوان وتجاه ما يحدث مع فظاعته ومع شدة ما لحق بالشعب اليمني من المعاناة والمظلومية الكبيرة، كانت قليلة هي المواقف الحرة المتضامنة مع شعبنا اليمني، قليلة بقلة الأحرار المتحررين من أطماع الترغيب ومخاوف الترهيب، سيما على المستوى الرسمي. أما على مستوى الشعوب فالكثير منها مغلوب على أمره وينتظر هو لدوره. البعض من تلك المواقف الحرة والمشكورة جريء وقوي ومسموع، والبعض منها خجول ومنخفض، لكن الموقف المتميز والصوت الأقوى والوقفة الإنسانية الإيمانية الوفية الصادقة مع شعبنا المظلوم كانت للصادقين الذين أبوا إلا الصدق، وحتى وإن تعاظم الزيد وإلا الحرية، حتى ولو كثر عبيد المال وعبيد المصالح والأطماع وعبيد المخاوف، وأبوا إلا أن يكونوا كما كانوا أحرارا وشجعانا وصادقين، وما بدلوا تبديلا بإنسانيتهم وقيمهم وأخلاقهم وشجاعتهم التي واجهوا بها هجمة إسرائيل وعدوانها وأطماعها وطغيانها، يوم تخاذل كل محيطهم العربي، يوم عاشوا نفس المحنة التي يعيشها اليوم شعبنا اليمني المسلم العزيز. أولئك هم حزب الله، أولئك هم المفلحون بقيادة السيد المجاهد حسن نصر الله حفظه الله، عنوان الوفاء ورجل الشهامة والعزيز المؤمن. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يزيده عزا ونصرا وتوفيقا، إنه سميع الدعاء.
دوسری شباہت یہ ہے کہ ہم بھی اور وہ بھی جہاد پر اعتقاد رکھتے ہیں. تیسری شباہت یہ ہے کہ ہمارے پاس جانسار جوان موجود ہیں، ہمارے پاس خواتین و مرد اور بچوں پر مشتمل ایسے خاندان ہیں جو ہماری حمایت کر رہے ہیں. اسی طرح یمنی قوم بھی اپنے مجاہدوں کی بڑھ چڑھ کر حمایت کر رہی ہے. چوتھی مشابہت یہ ہے کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اپنی زمینوں سے قابض اسرائیل کو نکال باہر کریں. یمنی بھی سعودی، اماراتی، امریکی قابضین کو اپنی سرزمین سے باہر نکالنے کی خاطر لڑ رہے ہیں. اسرائیلی قابضین اور سعودی قابضین کے نظریات اور ان کی سوچ ایک جیسی ہے. اسرائیلی قابضین اس سرزمین پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں جو زمین ان کی نہیں ہے. سعودی اور اماراتی قابضین بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. اسی بنا پر حزب اللہ لبنان اور تحریک دفاع یمن کے درمیان کئی ایک مشابہتیں پائی جاتی ہیں. اپنی عزت و کرامت کو بحال کرنے کی خاطر یمنی عوام کی قربانیاں حقیقت میں قابل تعریف ہیں. اس اعتبار سے بھی حزب اللہ اور انصار اللہ نیز یمنی قوم کے مابین مشابہت پائی جاتی ہے. حزب اللہ اور انصار اللہ دونوں جہاد کر رہے ہیں اور استقلال حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک مثبت رویہ شمار کیا جائے گا، منفی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ حزب اللہ اور انصار اللہ کے مابین مشابہتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ کس ہدف کو لیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مشابہت میں کوئی مشکل پائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حزب اللہ ایک مثال بن گئی ہے، اور اگر ساری دنیا میں مقاومتی گروہ اس کی اقتدا کریں تو یہ ایک مثبت تبدیلی شمار کی جائے گی. اس کا معنی یہ ہے کہ حزب اللہ اپنے عملی میدان میں کامیاب ہے اور اس نے اسلامی دینی چہرے کو معاشرے میں کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے. اس قسم کی مثال کو اپنانے سے نجات اور کامیابی کی امید پیدا ہوتی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا وفینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. یہ آیہ مبارکہ ہر اس چیز کا مصداق ہے جو کچھ یمن میں ہونے جا رہا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سختی سے معتقد ہیں یمنی قوم اور انصار اللہ انشاءاللہ بہت جلد یمن میں کامیاب ہو جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے 2006 میں اسرائیل کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی.
کما انتصرنا فی سنة 2006 فی مواجهة اسرائیل.
میری نظر میں سعودی عرب کی کچھ باتیں بہت دلچسپ ہیں، جیسے کہ سعودی عرب کے پاس جنگجو نہیں ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. امریکی ماہرین جو اطلاعات دے رہے ہیں، جن افراد کے ساتھ ہم نے پہلے انٹرویو کیا ہے، ہمارے مطابق وہ جنگی معاملات میں ماہرین ہیں. سعودی عرب میں پشت پردہ کہانی کو سمجھتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس جنگجو نہیں ہیں، جنگی حکمت عملی بنانے والے ماہر نہیں ہیں، جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتا. تو پھر وہ کیوں اتنا زیادہ گستاخ، امارات کیوں بے باکی دکھا رہا ہے؟ کیا یہ سب اس لیے ہے کہ جہان اسلام نے عام طور پر چپ ساتھ لی ہے، یا امریکی میڈیا نے آنکھیں مون لی ہیں؟ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کردار ادا کرے اور یہ صورتحال تبدیل ہو جائے؟ ہم روز یمنی شہریوں پر بمباری ہوتی دیکھتے ہیں. ظاہر طور پر سعودی عرب کو اس حد تک گستاخ اور بے باک نہیں ہونا چاہیے جو کہ ظلم کی حدیں پار کر رہا ہے. آپ کے مطابق یہ صورتحال اور کتنی دیر تک یوں ہی چلتی رہے گی؟
السعودية تعتمد في حربها.
دیکھیے، یمن کے خلاف جنگ میں سعودی عرب امریکی اور اسرائیلی اشاروں پر چل رہا ہے.
Think that the administration is taking the right course by being mostly hands off in Yemen? Do we have a humanitarian obligation to do more in Yemen? What would be your counsel?
I wish we were mostly hands off in Yemen. In fact, I wish and have been advocating for on the Hill in the Senate and the House declaring the war unconstitutional vis-a-vis the United States and getting us out entirely. What we've done is made a choice. We've sided with the boy king anointed Mohammed bin Salman in Riyadh in Saudi Arabia and his mentor in the Emirates. And we've said, okay, we're in for everything. In other words, we're in for this humanitarian disaster. We're providing intelligence. We're providing help on the ground, as the New York Times recently revealed. We're providing fueling for the bombers and fighters that are attacking the ground targets in Yemen. It is a huge humanitarian disaster. We have no business being there. It is all Saudi Arabia and the UAE. But Donald Trump has apparently made a decision to sit with the devil. You can say there are two devils, Tehran and Riyadh, but look what Tehran supports, for example, in the realm of terrorism. Hezbollah and Hamas, both arrayed against Israel, not against any global targets or against the United States. What does Saudi Arabia support, and what is Saudi Arabia doing right now in Yemen with Al-Qaeda in the Arabian Peninsula in Yemen? Probably the strongest and most capable element of Al-Qaeda left in the world. Zawahiri is probably there or close by. They're helping them. They're leaving them with their arms. They're paying them. Anytime Al-Qaeda will help Saudi Arabia against the Houthi rebels, Al-Qaeda is welcomed into Saudi arms. Remember, 15 of the 9/11 hijackers were Saudi.
That's right.
Bin Laden was a Saudi contractor. So we're allied with the devil right now.
They are the most extreme regime, really, in the Middle East.
They are the greatest state sponsor of terrorism in the world.
اس جنگ میں سعودی عرب دنیا بھر سے کرائے پر فوجی حاصل کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جنگ یمن میں عملی طور پر میدان میں سعودی نہ ہونے کے برابر ہیں. سعودی کوشش کر رہے ہیں کہ ظالمانہ جنگ میں دوسروں کو زیادہ شامل کریں. سعودی عرب نے بہت زور لگایا ہے کہ پاکستان اور مصر بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن یہ دو بڑے مسلمان ممالک اس کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، جبکہ امارات سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنے لگا ہے. دوسری جانب یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض اماراتی فوجی یمن میں جنگ کے لیے وہاں موجود ہیں، لیکن امارات جن کے ذریعے سے جنگ لڑ رہا ہے وہ زیادہ تر کرائے پہ لیے ہوئے سوڈانی فوجی ہیں۔ یہ کرائے کے فوجی اپنی کاروائیوں کے بدلے میں امارات سے بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ ہمیں موصول اطلاعات کے مطابق یہ کرائے کے فوجی یمن کی طرف اپنی ہر پرواز اور بمباری کے عوض الگ سے پیسہ وصول کرتے ہیں، یعنی یہ پیسہ ہر اڑان کے حساب سے ہوتا ہے، ہر گولی کے حساب سے ہوتا ہے۔ انہی جیسے دوسرے بھی، چاہے وہ اماراتی ہوں یا غیر ہو، سب کرائے کے لوگ بے دردی کے ساتھ لڑتے ہیں، البتہ کبھی کسی مقابلے میں فتح یاب نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر یمن کے شہر الحدیدہ میں حالیہ حملہ بھی ناکام ہو گیا، جس میں سعودی عرب و امارات نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد کے ساتھ جنگی حکمت عملی تیار کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ خیال کر رہے تھے کہ وہ اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر لیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کیا ہوا، انہیں الحدیدہ میں شکست ہو گئی۔ ہم نے بھی دیکھا کہ صرف دو دن کے اندر 150 سعودی اور اماراتی جنگی مزدور یمنی دفاع کے نتیجے میں مارے گئے اور 50 فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ لہذا یہ جنگ جسے سعودیوں اور اماراتیوں نے شروع کیا ہے، ان کے لیے شکست و تباہی پر اختتام پذیر ہوگی۔ وہ خود بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج جب سعودی اور اماراتی خود بھی یمن پر حملے کی خاطر اپنے جنگی مزدوروں سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں لڑنے کے لیے کہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مزدور ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ دوسری جانب سعودی اور اماراتی فوجی بھی تمام تر وسائل ہونے کے باوجود یمنی مجاہدین کو شکست دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میرا اعتقاد ہے کہ اب جنگ یمن میں سعودیوں اور اماراتیوں کے لیے اور ان کی پشت پناہ پر امریکیوں کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ وہ لوگ اس جنگ کو کسی نامعلوم مقصد کی خاطر طویل کر رہے ہیں، ایسا مقصد جس سے وہ خود بھی آگاہ نہیں، لیکن اس کا نتیجہ انشاءاللہ یمنی عوام کے حق میں ہی ہوگا۔
لیکن النتیجہ انشاءاللہ لمصلحت الشعب اليمني۔
هذا هو الجهاد، هيدا اعظم من حرب تموز، انا احساسي هيك، لانه عم تقول كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز لمظلوميته الشعب الفلسطيني۔
آپ نے سال 2001 میں کتاب لکھی تھی جس میں حزب اللہ کے اندرونی حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے کئی تراجم بھی ہو چکے ہیں حزب اللہ تاریخ کے آئینے میں، اور اسی طرح انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 2001 کا سال بہت عجیب سال تھا، یہ اسرائیلیوں کے لبنان سے انخلا کا سال ہے۔ ہم خود بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ ان 15 سالوں میں حزب اللہ کی دفاعی تحریک نے اسرائیل پر کس قدر زیادہ دباؤ بڑھایا ہوا تھا۔ لبنانی سرزمین کے اندر ہر جگہ اسرائیلی افواج حزب اللہ مجاہدین کے ہاتھوں پریشان تھیں، اسی بنا پر بالآخر انہوں نے عقب نشینی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے اور جلدی ان علاقوں کو خالی کرنا چاہتے تھے۔ 2000 میں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تو حزب اللہ نے کامیابی کا پہلا جشن منایا۔ اسرائیلی افواج نے لبنانی سرزمین پر جو 18 سال گزارے ان کے لیے بہت کربناک تھے۔ اس ساری کارروائی کے پیچھے حزب اللہ کے جوانوں کی قربانیاں تھیں، جنہوں نے حقیقت میں اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ پھر 2001 میں آپ نے یہ کتاب لکھی جس میں آپ نے حزب اللہ کی داخلی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کیا۔ اس وقت دنیا کو حزب اللہ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ پھر 2006 میں 33 روزہ جنگ شروع ہو گئی، اگلے سال بھی کچھ اسی قسم کے حالات رہے۔ اس کتاب سے پہلے لوگوں نے سید حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں سن رکھا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے میں آپ کی کیا سوچ تھی، خاص طور سے اس عقب نشینی کے بعد؟ کیا ان دو واقعات کا آپس میں کوئی تعلق تھا جس کی بنا پر آپ ایسی کتاب لکھنے کے لیے آمادہ ہوئے اور آپ نے چاہا کہ حزب اللہ کو پہچانوایا جائے؟
یہ کتاب حزب اللہ تاریخ کے آئینے میں 2001 میں، یعنی جنوبی لبنان کی آزادی کے ایک سال بعد لکھی گئی۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد لبنان کے اندر اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں بسنے والی اقوام کو حزب اللہ سے متعارف کروانا تھا، حزب اللہ کو پہچانوانا تھا، جس میں حزب اللہ کے نظم العین، اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کی وضاحت کی گئی۔ نیز یہ کہ حزب اللہ کیا سوچتی ہے اور کن چیزوں پر اعتقاد رکھتی ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے بتایا کہ حزب اللہ ایک اسلامی جماعت کا نام ہے جو نظام ولایت فقیہ پر یقین رکھتی ہے، جسے امام خمینی قدسہ سرہ شریف اور ان کے بعد امام خامنہ حفظہ اللہ تعالی نے آگے بڑھایا۔ ہم اس نظام کے پابند ہیں۔ اس کتاب میں تاکید کی گئی ہے کہ مقبوضہ سرزمین فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد در راہ خدا حزب اللہ کی ترجیح ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کا وجود تمام امت عربی و اسلامی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر اسرائیل باقی رہتا ہے تو ہمیں نہ صرف فلسطین اور فلسطینیوں کا مسئلہ درپیش رہے گا، بلکہ تمام عربی و اسلامی معاشروں میں ہمیں اور بھی بہت ساری مشکلات سے دوچار ہونا پڑ جائے گا۔ اسی بنا پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں حزب اللہ کی جہادی و دفاعی تحریک کو بیان کیا ہے، تاکہ عوام جان لے حزب اللہ کیا ہے اور اس کے اراکین کیا یقین رکھتے ہیں۔ کتاب کے دوسرے حصے میں میں نے حزب اللہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے تجربات اور مشاہدات کو تحریر کیا ہے۔ یہ تجربات تلخ، گہرے اور ان میں سے بعض مثبت اور ایجابی ہیں۔ ان کا سلسلہ 1988 سے شروع ہوتا ہے اور 1993 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، نیز 1996 میں ایک مرتبہ پھر سخت جنگ ہوئی۔ البتہ ان جنگوں کے بعد 2000 میں ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اسرائیل بلا مشروط لبنانی سرزمین کو چھوڑ کر چلا گیا، بلکہ یوں کہوں کہ فرار کر گیا۔ تمام کامیابیاں حزب اللہ کے جوانوں کی بے مثال قربانیوں کے باعث حاصل ہوئیں۔ یہ مقاومتی اور دفاعی تحریک 1988 میں بہت کمزور تھی۔ ان دنوں اسرائیل لبنانی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا اور اس نے دفاعی تحریک کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ان حملوں میں اسرائیل کا ہدف دفاعی تحریک کے لیے ہر دروازہ بند کرنا تھا۔ حزب اللہ کی دفاعی تحریک نے اس وقت انگڑائی لی جب اسرائیل نے اپنے زام میں ہر جہادی و دفاعی تحریک کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان دنوں میں کس قدر سخت مشکلات تھیں، اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل کا غرور توڑ دیا، آگے بڑھنے لگی، دفاع کے لیے ظاہری وسائل بھی خود مہیا کیے۔ کچھ وقت کے بعد میں نے 2006 کے تجربات بھی اپنی اس کتاب میں اضافہ کیے۔ اس حصے میں بالکل مختصر طور پر بیان کیا ہے کہ حزب اللہ نے 33 دن کس طرح اسرائیلی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ ایک حصے میں حزب اللہ کے مستقبل پر بات کی ہے اور پیش گوئی کی ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں حزب اللہ کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ حزب اللہ اپنے موجودہ راستے کو جاری رکھے گی اور کئی ایک اہم کامیابیاں بھی انشاءاللہ حاصل کرے گی۔ میں نے اپنی کتاب میں تاکید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں تمام تنظیموں کے لیے حزب اللہ ایک عظیم عملی مثال بن کر ابھرے گی۔ در حقیقت اس کتاب کو اگر اس سال یعنی سال 2018 میں آپ پڑھیں گے تو آپ خیال کریں گے کہ شاید آج کل میں ہی لکھی گئی ہے، 2001 میں نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ اس کتاب کے تمام جملے پیش آنے والے واقعات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اصل میں کتاب لکھنے کے اہم مقاصد میں سے ایک لوگوں کو حزب اللہ اور اس کے اثر و نفوذ کے بارے میں آگاہی دینا تھا، خاص طور سے آج 18-20 سال یا حتیٰ 30 سال کے جوان حزب اللہ کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے نہیں۔ انہوں نے حزب اللہ کی طاقت کے بارے میں سن رکھا ہے لیکن نہیں جانتے کہ یہ گروہ کس زمانے میں اور کس طرح وجود میں آیا۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کتاب حزب اللہ کے تجربات کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی 7 زندہ زبانوں بشمول فارسی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہے، لہذا ساری دنیا میں عوامی سطح پر اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔
ایضا لیطلع الاخرون فی العالم علی هذه التجربہ۔
میرا آخری سوال 33 روزہ جنگ کی سالگرہ سے متعلق ہے۔ 33 روزہ جنگ نے نقشہ تبدیل کر دیا۔ سب کو یاد ہے کہ جنگ کے ابتدائی 10 دن امریکی میڈیا نے بتایا ایک منظم عسکری گروہ بنام حزب اللہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی طاقتور فوج کے ساتھ مقابلہ کرے۔ بہت جلد کچھ اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ اسرائیلی فوج لبنان پہنچ گئی ہے اور وہ بہت جلد سرحد پار کر لے گی، لیکن پھر 20 دن اسرائیل جنگ بندی کی کوششیں کر رہا تھا کیونکہ وہ چند کلومیٹر بھی خاک لبنان میں داخل نہیں ہو سکا تھا، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ پھر جب جنگ بندی نافذ ہو گئی تو امریکی سیاسی ماہرین اور عسکری مشاور سی این این سے پوچھا گیا کہ کون جنگ میں جیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حزب اللہ. پوچھا گیا کہ کیوں؟ جواب دیا گیا اس لیے کہ جو کوئی بھی میدان جنگ میں باقی رہ جائے اور اس کا حریف میدان چھوڑ دے اور باہر چلا جائے تو پھر پہلے والا کامیاب ہے, اور یہاں حزب اللہ کامیاب رہی ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے کیونکہ نقشہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں حتیٰ کہ سرحدی علاقے میں لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد بیروت سے زیادہ پرامن ہے. جنوبی لبنان کے گاؤں بھی بیروت سے زیادہ پرامن ہیں یا دوسری کوئی بھی جگہ ہو. یہ ممکن ہے کہ سلفی تکفیری یہاں کچھ کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی یہ علاقہ پرامن ہے. یہ سب کچھ ایک ایسی جنگ کی برکت سے ممکن ہوا ہے جس نے بتایا کہ حزب اللہ کیا کچھ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیل دھمکی دینے کی بھی جرات کیوں نہیں کرتا؟ پہلے بہت دھمکیاں دیا کرتا تھا, اب دھمکی کیوں نہیں دیتا؟
خلال حرب 33 یوم.
جی ہاں, 33 روزہ جنگ کے دوران ہم خود کو ایک تاریخی مرحلے میں دیکھ رہے تھے جہاں کوئی درمیانی راستہ موجود نہ تھا. دفاعی تحریک یا کامیاب ہوتی یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. اس وقت اسرائیل نے دفاعی تحریک کو ختم کرنے کی ٹھان رکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس شکست کے ساتھ خطے میں ہر طرح کی دفاعی تحریک ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی. لیکن جو نتیجہ سامنے آیا اس میں دفاعی تحریک اور مقاومت جیت گئی, فتح مند ہوئی. اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں. حزب اللہ لبنان کی عسکری کمیٹی 2006 سے پہلے, نیز 33 روزہ جنگ سے پہلے, اسرائیل کی جانب سے آئندہ ہونے والے حملوں کا بغور جائزہ لے چکی تھی. اس کمیٹی نے اسرائیلی فوج کے فضائی, بحری اور بری حملوں کا ایک اندازہ لگایا تھا اور 33 روزہ جنگ میں جو کچھ ہوا بالکل عسکری کمیٹی کے لگائے ہوئے اندازوں کے عین مطابق تھا. مثال کے طور پر ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے بعض اہم مورچوں پر حملے کے لیے زمینی راستے کے علاوہ چند ایک دوسرے طریقہ کار کے علاوہ کوئی رائے حل نہیں, اور یہ بات 100% ٹھیک ثابت ہوئی. ان مورچوں پر ہم اسرائیلی فوج کے حملے کا انتظار کر رہے تھے. ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم نے 33 روزہ جنگ کے دوران 1996 کے جنگی تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا. ہم نے اسرائیلی حملے سے پہلے اپنے جوانوں کو اسلحے کے ساتھ لیس کر کے جنوب لبنان کے مختلف علاقوں میں تعینات کر دیا تھا. یہ وہ نقشہ تھا جو باعث بنا کہ بنت جبیل و دیگر علاقوں میں حزب اللہ ہی جوان ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. اس زمانے میں حزب اللہ کے جنگی نقشے بہت مضبوط اور قابل بھروسہ تھے. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم 33 روزہ جنگ میں عوام کے ساتھ داخل ہوئے تھے. تمام لبنانی مرد و زن سب اکٹھے ہمارے ساتھ کھڑے تھے. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ مغربی میڈیا ایک اسکول گیا جہاں مہاجرین اور پناہ گزین پناہ لیے ہوئے تھے. میڈیا والوں نے ایک عورت جس کا گھر تباہ ہو چکا تھا, وہ بے گھر تھی, اس کی زندگی مناسب نہیں تھی, اسے سوال کیا کہ کیا تم اس صورتحال سے ناراض ہو؟ آپ کے خیال میں انہیں کیا جواب ملا ہوگا؟ انہیں جواب ملا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں اور ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے. مغربی میڈیا میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک تباہ حال شخص کو تلاش نہ کر سکا جو حزب اللہ یا مقاومت کے خلاف ہو. حزب اللہ کی کامیابی میں یہ عوامی حمایت بہت زیادہ مؤثر تھی. دوسری جانب اسرائیل لبنان کے اندر حزب اللہ کی طاقت سے غافل اور لاپرواہ تھا. اسرائیلی حکام کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ حزب اللہ کے پاس اینٹی ٹینک میزائل موجود ہیں. یہ میزائل اسرائیلی ٹینکوں کو چڑیوں کی طرح ہوا میں اڑا دیتے ہیں. کاتوشا میزائل کے ساتھ اسرائیلی ٹینک یکے بعد دیگر نشانہ بنتے رہے. لبنانی وادی الحدیرہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی تباہی اور بربادی کا واقعہ بہت مشہور ہے. اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنانا بھی ایک مضبوط و مستحکم جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا. 33 روزہ جنگ بہت کامیاب اور اثر گزار تھی. اس جنگ میں حزب اللہ کے جوانوں کے جذبات اور حوصلے بہت زیادہ بلند تھے. وہ ہر حوالے سے جانساری کرنے کے لیے آمادہ تھے. خداوند متعال کی طرف سے ہونے والی مدد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اس لیے کہ وہ مومن تھے اور کلام خدا پر ایمان رکھتے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہ اس پر مکمل ایمان رکھتے تھے. شاید آپ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو جواب دوں گا. بسا اوقات جنوب لبنان کے چھوٹے سے علاقے پر اسرائیلی بموں کی بارش کی جاتی تھی اور وہاں ہمارے موجود نوجوانوں میں سے حتیٰ ایک بھی زخمی نہیں ہوا کرتا تھا. جبکہ عسکری علم آپ سے کہتا ہے کہ اس قسم کے حملے میں کم سے کم وہ لوگ جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے کم سے کم زخمی تو ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب علم الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی ان جوانوں کی زندگی ختم نہ ہو، لہذا وہ شہید نہیں ہوئے۔ ہمارے جوان بتاتے ہیں کہ ہمیں خاص نشانی کی طرف گولا مارتے تھے، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ گولا ایک ایسی جگہ پر جا کر لگا ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں دشمن کا بھاری نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مقبوضہ علاقے میں ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر کی تباہی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ہمارا ایک مجاہد نوجوان بتاتا ہے کہ اس نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ایک معمولی گولے کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا۔ اس موقع پر اسرائیلی حکام کو اندازہ ہوا کہ حزب اللہ کی مدد میں غیبی طاقت کا ہاتھ کار فرما ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 33 روزہ جنگ کے دوران ہم نے حزب اللہی جوانوں کے حوصلے بہت بلند دیکھے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ناقابل شکست فوج کو بدترین شکست ہو گئی، اور اب وہ فوج کسی کے لیے بھی مثالی نمونہ نہیں بن سکتی، بلکہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اس دوران سید حسن نصراللہ کی بابصیرت اور حکیمانہ قیادت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک مجاہدانہ شخصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مختلف سخت اور مشکل مراحل پر اپنی تقاریر کے ذریعے مجاہدین کے گروہوں کی ہمت بندھائی اور ان کی روحانی طاقت میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی مسلسل اخلاقی حمایت اور خاص طور پر امام سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالی کی ہمدردانہ حمایت کو ہم اس کامیابی میں فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 33 روزہ جنگ میں ملک شام کی جانب سے حزب اللہ کی حمایت قابل تعریف ہے۔ یہ سارے اسباب مل کر حزب اللہ کی کامیابی کا باعث بنے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جولائی کی جنگ یعنی 33 روزہ جنگ ایک تاریخی مرحلہ تھا جس نے خطے میں ہر توازن کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اسرائیل کی مکمل نابودی تک جاری رہے گا۔
وهذا سيستمر ان شاء الله حتى زوال اسرائيل
ان شاء الله۔
آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم مطالب بیان فرمائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مقاومت کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔
بہت مہتر شکر مکرم شکر
جزیلا۔